بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 25 جون سن 2010، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم عاقف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں ایمان بالآخرت کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفاء خصوصاً على فضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصاد: قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. وقال جل وعلا كما ورد في سورة النبأ: عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. قرآن مجید کے دو مقامات سے چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پہلا مقام ہے 23 پارے میں سورۃ صاد، اور اس کا آخری رکوع، اور دوسرا مقام ہے 30 پارے کی پہلی سورۃ، سورۃ نبأ، اس کی ابتدائی آیات. ان دونوں میں جو کامن فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا، نبأ عظیم، بڑی خبر، عظیم خبر. یہ لفظ یا سورہ صاد میں آیا یا سورہ نبأ میں. آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام غیب کی خبریں دینے کے لیے آتے ہیں. وہ خبریں جن تک ہماری حواس کی رسائی نہیں ہے، ہمارا عقلی سفر بھی اگر خالص منطق کے اصولوں پر ہو تو وہ ہمیں وہاں تک نہیں پہنچاتا، وہ رستے میں بھٹک جاتا ہے. عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں. مزرجہ عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں. اور ہمارے جو بھی فلاسفہ، آرتھوڈاکس فلاسفر، آج کل کی فلسفہ جو ہے وہ مختلف، وہ اپنی اصل سے ہٹ چکا ہے. جو ہزار ہاں سال سے فلسفے رہے ہیں، جن کا آغاز عام طور پر تاریخ فلسفہ میں معلوم تاریخ کے حوالے سے یونانی فلسفے سے کیا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے وہ بھی اصل میں حقیقت مطلقہ کی تلاش، عقل کی سفر کی بنیاد پر، عقل اور منطق ان سہاروں سے حقیقت مطلقہ، ایبسولیوٹ ریئلٹی تک پہنچنے کی کوشش. اس لیے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے حواس ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، چیز کچھ ہوتی ہے نظر کچھ اور آ رہی ہوتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے. بے شمار صورتحال، انسان خواب کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ جو کچھ دیکھتا ہے اس وقت اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ یہی حقیقت ہے، آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا. حقیقت کیا ہے؟ اس وقت ہم جو جس کیفیت میں ہیں کیا اس سے بھی ہماری آنکھ کھلے گی تو کچھ اور حقیقت معلوم ہوگی کہ پہلے جو کچھ تھا وہ سراب تھا؟ واٹ از ریئلٹی؟ تو جن چیزوں کی خبریں انبیاء لے کر آئے ہیں غیب سے اور اس کا سورس جو ہے وہ براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے ہے, وہی حقیقت میں انہی کی تلاش میں فلسفی بھی جو ہے وہ سرگردان رہے, یہ الگ بات ہے کہ ٹھوکرے کھاتے رہے. آسمانی وہی اس سے استفادہ کرنے کی بجائے اپنی عقل کو ذریعہ انہوں نے بنایا حقیقت تک پہنچنے کا, لیکن کوشش یہی تھی کہ ریئلٹی کو معلوم کریں اصل حقیقت کیا ہے. میں خود کون ہوں یہ نہیں معلوم, سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی, نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. ایک ٹرین ہے رکتی ہے چلتی ہے, کچھ مسافر بیٹھتے ہیں کچھ اترتے ہیں, نہ چلنے والوں کو پتا ہے کہ ہم کہاں سے چلے ہیں نہ یہ پتا ہے کہ منزل کون سی ہے. تو اصل حقیقت کیا ہے؟ چنانچہ اس اصل حقیقت کا پتہ دیتے ہیں انبیاء اور رسل. نبی کون ہے؟ غیب کی خبریں بتانے والا. وہ غیب کیا؟ جو اصل حقائق ہیں, جو اصل ریئلٹیز ہیں اس کائنات کی, وہ ہیں ایمانیات. اب جو خبریں بھی وحی کے ذریعے انسانوں تک پہنچتی ہیں اس میں سب سے بڑی خبر, عظیم خبر قرآن نے قرار دیا کس کو؟ ان دو مقامات کے حوالے سے آپ پر متکشف ہو گیا ہوگا, وہ ہے قیامت کی خبر, آخرت کی خبر. نبأ عظیم. ویسے تو اللہ کی توحید کے بارے میں بھی رسول ہمیں بتاتا ہے, اس پر یقین ہوتا ہے, لیکن اللہ کے وجود کے حوالے سے کچھ نہ کچھ انسان پہلے سے جانتا ہے. یہ لفظ جانتا میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا ہے. قرآن مجید نے کتنے اہتمام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک عہد لیا تھا, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, جس کی تشریح کی جاتی ہے کہ عالم ارواح میں ابھی اجساد نہیں بنے تھے, ارواح کو جمع کیا گیا تھا اور ان سے اللہ نے عہد لیا تھا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, انہیں ان کی جانوں پر گواہ ٹھہرایا تھا, بقائم ہوش و حواس. وعد کیا تھا؟ الستُ بربکم, کیا میں ہی تمہارا رب مالک اور خالق نہیں ہوں؟ قالوا بلا, سب نے کہا کہ ہاں. اب اگر عقلی سفر کی طرف جائیں تو ہمیں وہ خدا تک نہیں پہنچانے دیتا, منطق منطق کو کاٹتی ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن وجدانی طور پر ہر شخص اللہ سے کو جانتا ہے, متعارف ہے, ساری دنیا اللہ کو مانتی آئی ہے, انداز مختلف ہے, حقیقت تک پہنچنے میں کمی رہ گئی, لیکن ایک تعارف تو ہے, کوئی ہستی ہے. مشرکین عرب اگرچہ بے شمار قسم کے دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے, لیکن جب پوچھا جاتا تھا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کس نے کیا, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, قرآن نے چیلنج کے ساتھ کہا کہ ذرا پوچھو ان سے, یہ لازماً جواب دیں گے کہ اللہ نے. جانتے ہیں اللہ تعالی کی ہستی کا احساس انسان کے باطن میں موجود, وجدانی طور پر, انٹیوشنلی. وہ کوئی نئی تعارف نہیں ہے, بلکہ قرآن مجید اس کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے. یہ ہر تمام چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں, تم بھول جاتے ہو, ان نشانیوں کو دیکھو کہ اللہ یاد آ جائے گا. تمہارے نالج میں پہلے سے تھا, تم بھول گئے. نشانیاں دیکھو گے, وہ یاد تازہ ہو جائے گی. یاد تازہ تبھی ہوتی ہے کہ میموری میں آلریڈی موجود ہو. تو نبأ عظیم, اللہ کی موجودگی کی خبر, یہ انسان ایک حد تک خود بخود جانتا ہے, وجدانی طور پر سب جانتے ہیں. کوئی ڈھیٹ بن کے انکار کر دے تو اور بات, لیکن آخرت کے بارے میں انسان جو ہے وہ بالکل بے خبر ہے. قرآن نے ایک دلیل کو استعمال تو کیا کہ اخلاقی طور پر انسان کو جو حس دی گئی ہے خیر کی, شر کی، نیکی کی، بدی کی، دنیا میں اس کے مطابق نتائج نہیں نکلتے، لہذا انسان کا ذہن تقاضا کرتا ہے کہ کوئی عالم اور ہونا چاہیے جہاں ظالموں کو ان کے ظلم کی بدترین سزا ملے اور جو مظلوم ہیں ان کی دادرسی کی جائے، اور جنہوں نے نیکی کے اصول پر زندگی گزاری انہیں اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا جائے، کوئی زندگی ایسی ہونی چاہیے، ورنہ یہاں یہ تو پھر اندھیر نگری ہے. اس لیے کہ نیکی اور بدی کی بھی ایک تمیز اللہ نے ہمارے باطن میں رکھ دی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خیر و شر کو بھی انسان بہت حد تک جانتا ہے، موٹی موٹی باتیں سب جانتے ہیں. جھوٹ بولنا برائی ہے اور صداقت پر قائم رہنا یہ کردار کی نشانی ہے، اس کو ہمیشہ اچھے اعلیٰ قدر کے طور پر جانا گیا. کسی دوسرے کے کام آنا بھلائی ہے، اور کسی دوسرے کا حق غصب کرنا اس کو کبھی انسانی ضمیر قبول نہیں کرتا. لاکھ دلیلیں انسان پیش کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہے، دوسرے بھی کہیں گے غلط ہے، اندر سے ضمیر بھی جو ہے وہ پنچ کرے گا کر غلط رہے ہو، لیکن اس ضمیر کے فیصلوں کے مطابق اس دنیا میں نتائج نہیں نکل رہے. یہاں ظالم جابر جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے وہ پھل پھول رہا ہے، اور وہ ڈنڈے کے طور پر عزت بھی کروا رہا ہے، وہ کامیاب ہے، لوگ دیکھتے ہیں یہ کامیاب، فرعون قارون دنیا میں کامیاب سمجھے جاتے ہیں. اور اصولوں پر چلنے والے وہ بیچارے جو ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں. تو کوئی عالم ہونا چاہیے، یہ انسان کے اندر ایک تقاضا سا ابھرتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی خبر، کوئی اس کا شعور، چونکہ کسی نے بھی مرنے کے بعد آ کر یہ گواہی نہیں دی آج تک کہ ایک اور عالم تھا اور وہاں یہ تھا اور وہ تھا، چنانچہ ہمیشہ یہ سمجھا گیا کہ موت پر خاتمہ ہے. آسمانی ہدایت سے جو لوگ دور رہے انہوں نے یہی سمجھا کہ بس موت ہی اینڈ ہے. یہ آپ کو معلوم ہوا کہ ہندوؤں کے ہاں یہ تصور تھا کہ اگر ایک شخص نے ایک زندگی جو ہے وہ گزاری ہے، اس میں گناہ کیے ہیں، ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، تو آواگون کے فلسفے کے تحت اس کا اب دوبارہ جنم ہوگا، اور اس میں وہ کسی کتے کی شکل میں ہوگا یا کسی ایسی شکل میں ہوگا جس کے اسے سزا مل جائے گی، مکافات عمل کی شکل جو ہے وہ دنیا میں ہی پوری کر دیتے ہیں. لیکن ایک تصور ہے، مکافات عمل ہے. آخرت کا تصور جو ہے یہ اصل خبر یہ ہے، اس لیے کہ وہ عالم ہم نے دیکھا نہیں ہے. اس عالم کو ہم نے دیکھا ہے، ہم محسوس کرتے ہیں، یہاں کے مسائل سے ہم واقف ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. اس زندگی کے مسائل، پریشانیاں ہر شخص کو تجربہ ہے، یہ تو ہے اور یہی ہے، اس لیے کہ موت کے بعد کوئی آیا نہیں واپس. چنانچہ مشرکین جو ہیں وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ سی مطالبہ کرتے تھے کہ اگر موت کے بعد کی زندگی ہے تو سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے گزرے ہوئے آبا و اجداد کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لاؤ، تب ہم مانیں گے کہ دوبارہ بھی اللہ زندہ کر سکتا ہے. بار بار مطالبہ ہے، ان کو لاؤ. اور یہ کہ ہم مٹی میں مل جائیں، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں اور دوبارہ پیدا کیا جائے، ناممکن. حیات لما توعدون، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ انہونی ہے، ناممکن، امپاسبل. تو اصل خبر جو واقعی غیب کی خبر ہے وہ ہے آخرت کی، اور اس کے حوالے سے رسول کی بات پر یقین کرنا ہوگا، اللہ کی وحی پر یقین کرنا ہوگا، تو اور کوئی سورس نہیں. اس میں بھی تصور یہ ہے، دیکھیے اس میں جیسے میں نے کہا ہندوؤں کا ایک فلسفہ ہے، ہمارے ہاں بھی سرمایہ دارانہ ذہنیت ایک یہ بھی ہے کہ ہاں ایک عالم یہ ہے، ایک عالم اور ہوگا، شاید ہو. قرآن مجید نے سورہ کہف میں ایک سرمایہ دارانہ ذہنیت کا ایک نقشہ کھینچا ہے. اللہ کو مانتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہی ہے جنت، یہاں پر مجھے سب کچھ حاصل ہے، اس کا دوست جو درویش ہے، اللہ والا ہے، اللہ پر آخرت پر یقین رکھنے والا ہے، وہ اسے سمجھاتا ہے تو وہ کہتا ہے اول تو آخرت ہوگی نہیں، اور اگر ہوئی بھی وَلَئِذْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر آخرت ہوئی بھی بالفرض تو میں وہاں بھی اس سے بہت بہتر پاؤں گا جو مجھے اس دنیا میں ملا ہے. یہ کیوں ہے کہ تصور یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک عالم یہ ہے، ایک عالم اور ہوگا. اس عالم میں اگر اللہ نے مجھے یہ کچھ دے دیا، میرے اندر کوئی ہنر تھا، کوئی وصف تھا، کوئی صلاحیت تھی، کوئی خوبی تھی، جن کو نہیں ملا ان کے اندر یقیناً یہ اس قابل ہی نہیں ہے، ان کی ذہنی صلاحیت وہ نہیں ہے، انہوں نے محنت وہ نہیں کی، لہذا دنیا میں جوتیاں پٹخارتے پھرتے. تو آخرت اگر ہوئی بھی تو وہاں مجھے وہ رب اور زیادہ دے گا. تصور ہے. قرآن مجید جس آخرت کا تصور دے رہا ہے وہ بہت مختلف ہے، اور یہ وہ تصور ہے کہ آج مسلمانوں کی عظیم اکثریت اس سے غافل. ہمارا تصور حیات بھی بعد ہی وہی ہے جو ان لوگوں کا ہے آج، جو آخرت کو نہیں مانتے، جو دنیا ہی کو اصل کل حقیقت سمجھتے. اللہ ما شاء اللہ. اور یہ وہ اصل پیغام نبع عظیم، اس سے بے خبری ہے. میں ان آیات کا ترجمہ سنا دیتا ہوں آپ کو. سورہ صاد میں فرمایا قل انما انا منذر، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھو میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں. یہ بھی نوٹ کر دیجئے کہ انبیاء اور رسولوں کے بارے میں آیا کہ انہیں مبشر اور منذر بنا کر بھیجا گیا، خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے، وارن کرنے والے، آگاہ کرنے والے. کام تو دونوں برابر ہیں، خوشخبری دینا. جو اللہ کے بندے بن کر رہیں گے انہیں آخرت کے لیے خوشخبری، اور جو اس بندگی کی راہ سے جو عہد الست تھا، الست بربکم، اس کو رب مانا ہے، مالک مانا ہے، آقا مانا ہے، خود کو اپنا اس کا بندہ تسلیم کیا ہے، اس سے منحرف ہو جائیں گے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ دونوں ہی خبریں دیتا ہے نبی، لیکن نبی کی دعوت کا آغاز انذار سے ہی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کہا گیا کہ اٹھئے قم فانذر، تبشیر کا مرحلہ تو بہت بعد میں آئے گا. اس وقت تو قوم بگڑی ہوئی ہے، اللہ کو بھی بھولی ہوئی ہے، آخرت کو بھی بھولی ہوئی ہے. انذار کیجئے، وارن کیجئے. نبی کا اصل کام انذار ہے. تمہیں نہیں معلوم آگے جو ہے وہ ایک بہت بڑا خسارہ، بہت بڑی تباہی اور بربادی منتظر ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، اس سے وارن کرنے کے لیے آیا ہوں میں. انما انا منذر، میں تو بس تنبیہ کرنے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے آیا ہوں. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، بعض جگہوں پر سڑک ہے، آگے دلدل ہے، یا کوئی پہاڑی علاقہ ہے، اس کا یہ کنارہ بڑا خطرناک ہے، پیچھے سے وارننگ آ جاتی ہے، اور ہم بڑے چوکنے ہو کر دیکھتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، اور پھر پیچھے ہو کر احتیاط سے گزرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ہلاکت ہے. ذرا سی بھی ہماری وہ بے احتیاطی جو ہے وہ ہلاکت تک پہنچا سکتی ہے. لیکن جو اصل ہلاکت ہے اس کی خبر دینے آتا ہے نبی. وہ ابدی خسارہ، وہ ابدی خسران، وہ عذاب علیم، نار جہنم. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے اور تم اس کی طرف بڑھ رہے ہو، دیکھ نہیں رہے اس کو، میں اسے دیکھ رہا ہوں. تم اس کی طرف بڑھ رہے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ہے نبی. قل انما انا منذر، کہہ دیجئے کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور نہیں ہے کوئی معبود، اس حقیقت کا اعلان کرنے آیا ہوں، کائنات میں کوئی معبود نہیں، بندگی کے لائق نہیں، سوائے اس اللہ کے جو الواحد ہے، القہار، رب السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، رب مالک. العزیز الغفار، العزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے، اسی کا اقتدار سب پہ حاوی ہے. الغفار بھی ہے، جو اپنی گناہوں کی معافی مانگے انہیں بخشنے والا بھی. قل هو نبأ عظيم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ بہت بڑی خبر ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ جو آخرت سے ڈرا رہا ہوں تمہیں، آخرت کے عذاب سے بہت بڑی خبر، انتم عنہ معرضون، اور تم اس سے اعراض کرتے ہو، توجہ ہی نہیں دے رہا، ایک کان سے سنا دوسرے سے اڑا دیا. بے نہیں یہی معاملہ آج ہمارا بھی، جو قیامت کی خبر دے گا اسے کہیں گے یہ تو کسی اور عالم میں بستا ہے، او بھائی ریالٹیز تو یہ ہیں دنیا کے، ان کی بات کرو. نبی نے تو ہمیشہ آخرت کی بات کیا، اس نے کہا اصل ریالٹی وہ ہے، ہوا نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، تم معراج پر تلے ہوئے ہو، تمہاری وہی روش ہے، توجہ ہی نہیں دیتے. اسی طرح سورہ نبأ، عم یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں، کہیں تمسخر اڑایا جا رہا ہے، کہیں بحث اور تمہیز کا موضوع بن رہا ہے، کیا چیز ہے وہ؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں. یہ کیوں مجبور ہوئے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں ابتدا میں جو بھی صورتیں نازل ہوئیں اس میں ہے ہی سارا مضمون انذار آخرت. عیسویں پارے کی صورتیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں آپ دیکھیں گے سب کا مضمون 95% ہے ہی ایک ہی موضوع، آخرت، انذار آخرت، انداز مختلف ہے. القارعہ تم القارعہ وما ادراک ما القارعہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها اذا السماء انشقت وازلت لربها وحقت اذا السماء انفطرت، ساری پوری کی پوری صورت اسی موضوع. تو لوگ مجبور ہوئے کہ بھئی یہ کیا خبر ہے جس نے تہلکہ مچا دیا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. مولانا حالی نے کہا نا وہ کڑکا اصل میں یہی تھا، اور والعصر کی صدا. عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، سنتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہاں کچھ احساس تو ہوتا ہے کہ شاید ہو، یقین نہیں آتا. ان نظن الا ظن وما نحن بمستيقنين، نہیں نہیں ممکن ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے، یہ خام خواہ ڈراوا ہے. اب مختلف ویوز ہیں. کلا سیعلمون، کوئی نہیں جلد ہی تم پر حقیقت کھل جائے گی. تم میں کلا سیعلمون، پھر کوئی نہیں، اس وقت جتنا مرضی انکار کر لو، تمسخر اڑاؤ، مذاق اڑاؤ، حقیقت کھل جائے گی بہت جلد. چنانچہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامته، جو مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہو گئی. دیکھیے ہم اس وقت بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت میں اور ہمارے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اگرچہ تینوں آسمانی مذاہب اس پر متفق ہیں کہ اینڈ ٹائم ہے، دنیا کا خاتمہ اب قریب ہے. وہ قریب کتنا قریب ہے اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن یہ کہ انسانی جو ایک سوسائٹی کا سفر تھا، انسانیت کا سفر، وہ اپنے اختتام کو پہنچا چاہتا. قرب قیامت کے حالات اور جو بھی پیشن گوئیاں تھیں انبیاء کی وہ سامنے آ رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبریں مجسم حقیقت بن کر سامنے آ چکی ہیں. پھر بھی سوچتے ہیں کہ ابھی حضرت مہدی کا بھی ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، دجالی فتنہ بھی آخری مرحلے پر آئے گا، یاجوج باجوج بھی آئے گا، کئی سو سال والی بات ہے، دور ہے. اور پھر دوبارہ اٹھایا جانا وہ کب ہے؟ لیکن فرمایا من مات فقد قامت قیامته، جو مر گیا اس کی قیامت واقع ہو گئی. اس لیے کہ موت کے وقت ہی بہت سی چیزیں منکشف ہو جائیں گی، کچھ طبق جو ہیں وہ روشن اسی وقت ہو جائیں گے، پتہ لگ جائے گا کہ وہ غلط ہم تھے. اور پھر اس کے بعد اس موت میں اور دوبارہ اٹھنے میں وقفہ کتنا ہے؟ ایک نیند کا وقفہ ہے. برزخ کیا ہے؟ عالم برزخ. قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن سورہ یاسین تو سب کو یاد ہے، یہ کس نے اٹھا دیا ہمیں اپنی مرقد سے، آرام گاہوں سے، ہم تو سوئے ہوئے تھے. ھذا ما وعد الرحمن، اوہو یہ تو وہی دن ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے، مارے گئے. تو چاہے کسی کو مرے ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہوں، اس کے لیے وہ وقت ایک نیند کا مرحلہ وقفہ ہے، اس سے زیادہ نہیں. بہت جلد کھل جائے گی بات، بہت جلد جان دو گے. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کوئی دور کی بات نہیں. یہ ہے نبأ عظیم، اور اس کے حوالے سے جو اصل خبر ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک عالم یہ ہے اور ایک عالم اللہ نے اور بھی پیدا کیا جو اس سے کوالٹی کے اعتبار سے بھی اور کوانٹیٹیولی بھی بہت اعلیٰ ہے، بلکہ اصل ایمان یہ ہے، ایمان بالآخرت اور جو خبر ربی نے دی ہے. یہ دنیا جس میں اس وقت تم ہو، یہ عالم جسے تم سمجھتے ہو اصل زندگی، یہ محض ایک امتحانی وقفہ ہے، اور یہ تمہاری زندگی سفر حیات کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے. اتنا چھوٹا، اتنا مختصر، اتنا ناپائیدار، اتنا غیر یقینی کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کب اس کا یہ لمحات امتحان کے اچانک ختم ہو جائے گا، کسی کو نہیں معلوم. اتنا گمبھیر امتحان، ایک تو یہ کہ اس امتحان کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے. امتحان جس کا کچھ پتہ نہیں کہ کتنا وقت دیا گیا کس کو، آپ پلاننگ کر ہی نہیں سکتے اس حوالے سے. اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے، چلو بڑھاپے میں جا کر شاید وہ وقت ہوتا ہے توبہ کرنے کا اور اپنی اصلاح کرنے کا. جوانی تو ہوتی ہی، طغیانی کا دور ہے اور گناہوں کے لیے یہ گویا کہ کھلا لائسنس ہے، کس کو معلوم ہے، کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ کل کا سورج دیکھ سکے گا. اور دوسرا یہ کہ اس امتحان کے نتیجے میں یہ نہیں ہے کہ تمہاری کوئی پروموشن رک جائے گی اگر فیل ہو گئے، کامیاب ہو گئے تو ایک اعلیٰ تر زندگی گزار سکو گے اور ناکام ہوئے تو کسی قدر کمتر پر گزارا کرنا پڑے گا. یہ وہ امتحان نہیں ہے. جو امتحان ہے کہ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، کامیاب ہو گئے تو وہ کامیابی اتنی بڑی ہے کہ اس کے لیے بھی کسی زبان میں کوئی لفظ آج تک نہ ایجاد ہو سکا ہے نہ ہو سکے گا. اور اگر ناکام ہو گئے تو وہ ناکامی اتنی گمبھیر ہے کہ کوئی ایک لفظ اس کی گمبھیرتا کو ادا نہیں کر سکتا، ناممکن. یا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ. یعنی یہاں تو رسک لینے کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کام کرنے کے لیے رسک لیا جا سکتا ہے، غلطی کی گنجائش ہے. اس دفعہ اٹمپٹ کر رہے ہیں امتحان نہ صحیح، دوبارہ بھی موقع ملے گا، ابھی کئی مواقع ہیں، وہ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ جب حقیقت حال کھل جائے گی اور وہاں پہنچیں گے تو سب سے زیادہ جو اللہ سے تقاضا کیا جائے گا، پروردگار ایک مرتبہ اور بھیج دیا، اب بات سمجھ میں آ گئی. بار بار قرآن میں مضمون آیا، دعائی دیں گے ایک مرتبہ اور، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، ایک موقع اور مل گیا تو ہم ایمان کے درجہ احسان تک پہنچیں گے، ولی اللہ والی زندگی گزاریں گے، ولی اولیاء اللہ والی. موقع تو دے اللہ. اور جب ان سے پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا وقت گزارا تھا تو مشترک سب کا جواب یہ ہوگا، چاہے کسی نے اپنی طبی عمر پوری کی ہو اور سسک سسک کر آخری دور میں جو ہے 95-95 سال کی 100 سال کی عمر پوری کر کے گیا ہو، جواب مشترک یہ ہوگا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ گزارا تھا دنیا میں، اصل زندگی تو اب آئی ہے. یہ ہے وہ ایمان بالآخرت، وہ نبأ عظیم جس کی خبر نبی لے کر آتا ہے اور اس پر ایمان کی دعوت دیتا ہے، اس پر ایمان لاؤ، یہ ہے آخرت. اور پھر اس سے وہ اگر دل میں بیٹھ جائے پھر انسان کے شب و روز بدل جاتے ہیں، پھر سوچ ہی بدل جاتی ہے. پھر تو اسے معلوم ہے کہ میں یہاں امتحان گاہ میں ہوں، یہ راہ گزر ہے، یہ سفر ہے، منزل نہیں ہے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہیں حوالہ دیا تھا کہ ہمارے جو دوست اور ساتھی مڈل ایسٹ میں جاب کرنے جاتے ہیں، عام طور پر مڈل کلاس سے ان کا تعلق ہوتا ہے، بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہیں، یہاں پر تنخواہوں میں گزارا ہی نہیں ہوتا، چلے گئے، گھر بار چھوڑ کے چلے گئے. وہ وہاں جتنا عرصہ رہتے ہیں کم سے کم خرچ کرتے ہیں، سارا ادھر بھیجتے ہیں کہ ہمارا وہ گھر نہیں ہے، واپس ہمیں پاکستان آنا. آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ مل جل کر رہیں گے، اپنے میس پہ کھانے کے لیے کم سے کم خرچ کریں گے، ہر جگہ اس کا حساب رکھیں گے کہ یہاں خرچ نہ ہو، منزل چونکہ پاکستان ہے وہاں جائے. میں اس بحث پہ نہیں پڑتا کہ اس سے کیا فسادات ہو رہے ہیں اور گھروں کو چھوڑ کر جانے سے کیا کیا قباحتیں ہیں جو معاشرے میں پھیل رہی ہیں، اور اولاد کس طریقے سے بے راہ رو ہو جاتی ہے، اور جب والد واپس آتا ہے تو، اور جب وہ عمر کی اس سٹیج میں ہوتا ہے کہ اب کام کے جوگا نہیں رہا، تو اولاد پہچاننے سے کیسے انکار کر دیتی ہے، یہ الگ داستان. لیکن مینٹیلٹی، سوچ، یہ ہمارا گھر ہے. اور اگر اس ایمان بالآخرت وہ یقین ہو جائے تو پھر کیا ہمارا یہ طرز عمل ہوگا جو آج ہے؟ پھر تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ اس بینک میں جمع کرانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تعلیم دی، اور آپ کا اندازہ بہترین معلم تھے، یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا آپ نے کہ کوئی گھر میں بکری ذبح ہوئی، حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا گوشت تقسیم کر دیا غربا میں، اور دستی کا گوشت جو ہے وہ ایک دستی رکھ لی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند. آخر آپ نے پوچھا کہ اس بکری میں سے کیا بچا، جواباً عرض کیا انہوں نے کہ ایک دستی کا گوشت ہے وہ آپ کے لیے رکھا، وہ بچ گیا. فرمایا نہیں، ساری بکری بچ گئی سوائے اس ایک دستی کے، وہ کام آئے گی، یہ ہم کنزیوم کر لیں گے، یہ ختم ہو جائے گی. یہ ہے سوچ. صحابہ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں کسی موقع پر مدینہ سے باہر، کوڑے کے ڈھیر پر دیکھا ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہے، کوئی ہے تم میں سے جو اس کو 2 درہم کے عوض قبول کرے؟ صحابہ نے کہا کون بے وقوف ہوگا جو اسے اٹھانا بھی پسند کرے گا اور 2 درہم اس پر ضائع کرے گا. فرمایا کہ دنیا و مافیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں اس سے بھی کم تر. یہ ہے جیسے فرمایا کن فی دنیا کاننا کا غریب نہ وعابر سبیل، یہ تو تمہاری رہ گزر ہے، تھوڑا سا وقفہ حیات ہے اور وہ بھی امتحانی ہے، آرام کرنے کا نہیں ہے، امتحان ہے. لیکن رہو اس میں ایسے جیسے اجنبی ہوتے ہو، منزل تمہاری یہ نہیں ہے، اجنبی، غریب الدیار، یا راہ چلتا ایک مسافر کہ کچھ دیر کے لیے کہیں تھوڑی دیر قیام کرنے کو رکا، بس اس سے زیادہ نہیں. دنیا میں ہوں، دنیا کا خریدار نہیں، طلبگار نہیں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں. اور پھر اس میں جو سوچ بدلتی ہے کہ اگر زیادہ مال آ گیا تو یہ فتنہ ہے، پروردگار اس آزمائش سے دور رکھ، کیونکہ یہ آزمائش ہے نا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا. ہماری عام سوچ تو یہ جس کو زیادہ مل گیا اس پر بڑا فضل ہو گیا، اصل کرم تو اس پر ہوا، جس کو کم مل گیا وہ ابھی فضل کے انتظار میں ہی ہے. لیکن وہ ایمان بالآخرت جو نبی بتا رہے ہیں، جس کی طرف وہ بلا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ سخت امتحان ہے کہ تمہیں زیادہ دولت مل جائے، دنیا زیادہ مل جائے. اس لیے کہ مال کے بارے میں آخرت میں 2 سوال ہوں گے، کڑا امتحان ہے. وعم مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، یہ جو مال تمہیں ملا تھا ذرا بتاؤ، حساب دو، کہاں سے حاصل کیا تھا، کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا تھا. امتحان مشکل ہو گیا، حساب دینا مشکل. اور نمبر 2، جب مال زیادہ مل جاتا ہے تو دنیا میں اس کا زیادہ امکان ہے کہ اب اللہ کو اور آخرت کو بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ میں پڑ جاؤ، بہت زیادہ امکان ہے، ہوتا بھی ایسے ہی اللہ ماشاء اللہ. تو یہ مال رحمت ہوا یا وبال جان؟ آخرت اگر یقین ہے تو پھر سوچ یہ ہوگی. اسی بانی میں سورہ بلد میں جو اللہ تعالی نے شکوہ کیا کہ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول ربي اکرمن، انسان کا معاملہ عجیب ہے، جب اس کا رب آزماتا ہے اسے، اس کی عزت افزائی کرتا ہے، اس پر نعمتوں کی بارش برساتا ہے، وہ کہتا ہے بڑا بیبا بن کے کہے گا میرے رب نے بڑا کرم فرمایا مجھے، بڑی عزت افزائی کی. واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن، اور جب اللہ اسے آزماتا ہے اور رزق تنگ کر دیتا ہے، ناپ تول کر دیتا ہے، ويقول ربي اهانن، اب مایوس ہو کے کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے رسوا کر دیا. یہ شکوے کے انداز میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ بات انسان کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ وہ زیادہ بھی دیا تھا تو وہ امتحان تھا. اذا مبتلاه ربه، اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے اس کے ذریعے سے، اور ناپ تول کر دیا تو یہ بھی امتحان تھا، نہ یہ نہ وہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، امتحان ہے کہ اس حال میں کیا کرتا ہے بندہ. اسی لیے فرمایا کہ ایک بندہ ہے مومن جو واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان والا ہو، اس کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے. اگر رب نے کچھ فضل کر دیا اس پر شکر ادا کیا، اور پھر شکر کا تقاضا اپنے عمل سے بھی کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، شکر کے تو پھر بے شمار تقاضے ہیں، اس رستے پر چل رہا ہے تو خیر ہے. اور اگر حالات جو ہیں اس کے برعکس ہو گئے، ناپ تول کر مل رہا ہے، تنگی ہے، تو صبر سے کام لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ رب کی طرف سے آزمائش ہے اور اس میں مجھے کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، وہ اسی انداز سے طرز عمل اس کا ہوگا اور اس میں بھی اجر ہی اجر ہے. لیکن یہ کہ پہلے نقطہ نظر درست، تو باہر کیف یہ ہے ایمان بالآخرہ. اور میں جو عرض کر رہا تھا، آج کا مسلمان الا ماشاء اللہ اس کا تصور آخرت بھی وہی ہے جو تقریباً ان لوگوں کا ہے جو اللہ کو اور آخرت کو نہیں مانتے. کامیابی کون سی؟ دنیا کی کامیابی ہے. مستقبل کون سا؟ یہاں کا فیوچر ہے. یہ اللہ نے صلاحیتیں کس لیے دی ہیں؟ دنیا کا باؤ زیادہ سے زیادہ. وقت کا سب سے بہتر مصرف کیا ہے؟ کہ یہاں تم گین کرو کچھ. ٹائم از منی. کامیاب وہ ہے جس کا ڈیفنس میں کوئی پلاٹ ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے وہ جو بینرز ہیں اور لگے ہوئے ہیں سارے، کہ بس ڈی ایچ اے میں اگر آپ کا پلاٹ نہیں ہے تو پھر آپ ناکام زندگی گزار کر رہے ہیں. سارا الیکٹرانک میڈیا، سارا پرنٹ میڈیا ایک ہی طرف بلا رہا ہے. بچوں کو پہلے دن سے ذہن میں بٹھا دیا جائے گا کہ کامیابی یہ ہے، تم نے اپنے اس جو بھی پروفیشنلز میں شائن کرنا ہے، ایکسل کرنا ہے، یہ کامیابی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کو انفسکم واہلیکم نار اہل ایمان، اگر بچوں کے ساتھ تمہارا کوئی خیر خائی کا رشتہ ہے تو انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کی فکر کرو. باقی دنیا میں کس کو کیا ملنا ہے، کیا نہیں ملنا، کیا رزق ملنا ہے، وہ ہمارے ذمہ ہے اور ہم نے ہر چیز طے کر دی، تمہارا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، یہی ہمارا مسئلہ ہے اور کامیابی یہی ہے کہ دنیا میں آگے جائیں، آخرت جائے بھاڑ میں. بالکل آمدن ہماری صورتحال یہ ہے. آج جو کچھ دیا اللہ نے، جس کو زیادہ صلاحیت دی ہے، ہاں اب یہ دنیا میں چمکے گا. بہت ہی کوئی نکما ہو، کسی کام کا نہ ہو، اسے مدرسے میں ڈال دو. یہ سوچ یہ بتا رہی ہے آخرت پر ایمان وہ نہیں ہے جس ایمان کی دعوت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جس کا قرآن ذکر کر رہا. تو بہرحال نبا ان عظیم، اس کے حوالے سے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی گوش گزار کی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمعے کے خطبے میں اکثر ان صورتوں کے حوالے سے تذکیر فرماتے تھے جن میں انذار آخرت مقدم ہوتا تھا. سورہ قاف. روایات میں آتا ہے کہ آپ اکثر خطبے میں سورہ قاف پڑھ کر سنایا کرتے تھے. یہی انذار آخرت ساری کی ساری. اصل میں تو یہ سوچ کی درستی یہ ہو جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں, اور یہی حاصل. بہرحال اب وقت ختم ہو گیا, صرف چند منٹ میں ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا. ہماری اسلامی نظریاتی کونسل, اس کی طرف سے جو سفارشات تازہ ترین آئی ہیں, بہت عرصے سے مشرف کے دور سے, شاید آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں, والد محترم رحمہ اللہ بھی اور تنظیم کی طرف سے بھی یہ بات آتی رہی اور دوسرے اطراف سے بھی, اب جو لوگ بٹھا دیے گئے ہیں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے اندر اور وفاق شریعت عدالت کے اندر, وہ سب کے سب وہ ہیں الا ماشاء اللہ جو منکرین سنت ہیں, اس طبقے سے تعلق رکھنے والے. اور آئلی قوانین سے پہلے جو ایوب خان نے نافذ کیے تھے وہ بھی کس کے تھے, جو سب سے بڑا منکر سنت تھا اس ملک کے اندر, غلام احمد پرویز, وہ اس نے مرتب کیے تھے. اور اس وقت تمام علماء نے, تمام مکاتب فکر کے علماء نے کہا تھا کہ یہ خلاف قرآن و سنت ہیں, لیکن ایوب خان ماشاء اللہ بھی تازہ تازہ تھا, 1962 میں اس نے وہ نافذ کر دی, تو وہ چلے آ رہے ہیں. اب آئیڈیالوجی کونسل کے اندر پھر مشرف نے لا کے ایسے لوگ بٹھا دیے جو اسی فکر کے ہوں. چنانچہ سفارش کیا دی ہے کہ جو جس خاتون کو طلاق ہو جائے اس کا تا حیات نفقہ جو ہے وہ شوہر پے کرے. اسلام کا اپنا آئلی نظام ہے پورا, اور وہ خواتین کے حقوق کو بہتر حفاظت اور نگہداشت کرتا ہے. آپ اس سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ ان کے وکیل بننے کی کوشش نہ کریں. اس حوالے سے میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں, اور بانی محترم بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا اور ہم یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے, لیکن ہمارے آئلی قوانین بھی غیر اسلامی ہیں, جبکہ انڈیا کے اندر مسلمانوں نے اپنے آئلی قوانین کے اندر مداخلت کا حق نہیں دیا ہندو کو اور وہاں کی کورٹس کو, ان کے آئلی قوانین کی حفاظت کی جاتی ہے اور ملک کے اندر کوئی کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی. 1985 میں ایک کورٹ نے مداخلت کی تھی اور یہی پیپر پاس کیا تھا ورڈکٹ. کلکتہ میں شاہ بانو کیس مشہور ہوا تھا 1985 میں. اسی سال اتفاق سے میں بھی پہلی اور آخری مرتبہ انڈیا گیا تھا والد محترم کے ساتھ, اور وہاں اخبارات میں بھی یہ بات خوب ایک جو ہے سب سے اہم خبر کی حیثیت سے نمایاں ہوتی تھی کہ ایک خاتون نے دعویٰ کر دیا کہ میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے, اب مجھے ساری عمر کے لیے نفقہ دیا جائے, اس کو پابند کرے عدالت. اور کلکتہ کی ایک بڑی کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. یعنی جو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل چاہ رہی ہے وہ کلکتہ کی ایک کورٹ نے فیصلہ دے دیا, اور اس کے خلاف تمام مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہمارے آئلی قوانین کے خلاف. متعلقہ خاتون کو نان نفقہ اس وقت تک دیا جائے گا جب تک وہ عدت میں ہے, یا اگر اولاد ہے اور وہ اولاد کو پال رہی ہے تو اس کے حوالے سے دیا جائے گا, ادروائز نہیں. متعلقہ کی عدت تک ہے, ہاں اس کو سکنا بھی فراہم کرو, رہائش بھی اور نان نفقہ بھی, سب تمہارے ذمے, اس کے بعد نہیں. جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ مقدم. چنانچہ ہندوستان میں ایک تحریک اٹھی, مسلم پرسنل لا بورڈ بنایا گیا, تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں اکٹھے ہوئے, پوری ہندوستان کی مسلم کمیونٹی اکٹھی ہوئی ہے, لاکھوں کے احتجاجی مظاہرے ہوئے, کئی سو یا کئی ہزار وہاں پر گولیوں کا نشانہ بھی بنے, بالآخر ہندوستان کی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے, فیصلہ واپس لینا پڑا. اور یہ لوک سبھا میں, یعنی ان کی پارلیمنٹ تک یہ سارا مسئلہ پہنچا, اور اس وقت راجیو گاندھی کا یہ بیان بھی نوٹ کیا گیا ہے اور ریکارڈ پر ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے آج تک اسلام کے قانون کا, آئلی قوانین کا, اسلامی نظام کا مطالعہ نہیں کیا تھا, اب میں نے اس حوالے سے جب مطالعہ کیا ہے تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جو حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیے. لہذا لوک سبھا فیصلہ کرتی ہے کہ آئندہ کوئی کورٹ مسلمانوں کے عائلی قوانین میں مداخلت نہیں کرے. یہ وہ تحریک چلائی تھی اور قربانیاں دی ہیں, اس کا نتیجہ نہیں. اور ہمارے ہاں اسلامی نظریاتی کونسل کو سفارشات پیش کر رہی ہے. یہ ہے ڈوب بندے کا مقام, اور ایسے لوگ بٹھائے ہوں گے. اور وہاں آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کہ سب اکٹھے ہو گئے تھے, دیوبندی, بریلوی, شیعہ, اہل حدیث, جماعت اسلامی. اس لیے کہ اسلام کا عائلی قوانین جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں. ہاں, جو منکرین سنت و منکرین حدیث, یہ جو گروپ ہے ان کا تصور علیحدہ, یہ تو اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں. یہ تو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے, اور پاکستان میں وہ فتنہ جو ہے حکومتی سرپرستی میں پھیلایا گیا, اور اب اسی کو گویا کے اوپر اسلام کے نام پر وہی تصورات جو ہیں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ غور طلب بات ہے, اور اس میں ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ایشوز ہیں کیا. عام آدمی کو نہیں معلوم, بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ شاید بڑا اچھا فیصلہ ہو رہا ہے, جس کو طلاق مل گئی ہے اب ساری عمر کے نان نفقے کا اہتمام تو اس کا ہو گیا, شاید اس کا حق یہ ہے. اسلام نے جو حقوق جس کے دیے وہ طے ہیں, اس سے آگے بڑھنا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی, اللہ اور رسول کے فیصلوں سے آگے مت بڑھو. ہمارا کام تو ان فیصلوں کی پابندی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس حوالے سے پھر وہ تحریک چلے کہ پھر یہاں پوری شریعت نافذ ہو. شاید ان کی ان حرکتوں سے ہی ہمیں کچھ جوش اور غیرت آئے گی, اور پھر ہم اٹھنے پر مجبور ہوں گے. اللہ تعالی اس ملک کے اندر وہ نظام لائے کہ واقعتاً جس کے لیے یہ ملک قائم ہوا تھا, یعنی خلافت راشدہ کا نظام. بارک اللہ لی ولکم فی قرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.